السلام علیکم، یہ پارٹ 18 ہے ناول کال بیل حصہ اول. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18. ہزاروں کیڑے کل بلا رہے ہوں، بدبو سے دماغ پھٹنے لگا تھا. میں تیزی سے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا. مجھے افکائیاں سی آ رہی تھیں. میں نے سب سے پہلے کافی باہر اڈیلی، کپ کو باتھ روم میں لے جا کر دھویا. اب بھی اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، مگر اب قدرے کم ہو گئی تھی. میں دھلا ہوا مگ لے کر واپس اپنی جگہ لوٹ آیا. وہ مزے سے کافی پی رہی تھی. اس کی کافی سے اب بھی بھاپ اور خوشبو اٹھ رہی تھی. اب میرے سینے میں بل سے اٹھنے لگے تھے. میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی. اب تو خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا. مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا بھوت ہے. پھر میں خود ہی اپنی بات کو رد کر دیتا، ہنس دیتا. اس سے بات کرنا چاہتا تو بات نہ ہوتی. اسے بھول کر آنکھیں بند کرتا تو تابوت میں لیٹی لڑکی کا سراپا گول گول گھومتا ہوا میرے اوپر چکرانے لگتا. ٹرین اسی رفتار سے دوڑ رہی تھی. کتنی ہی دیر سے کوئی اسٹیشن نہیں آیا تھا. میں حیران تھا، اس راستے پر تو کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے تھے. یہ واحد ٹرین تھی جو ہر اسٹیشن سے مسافروں کو لیتی اور انہیں منزل پر پہنچایا کرتی تھی. میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی. حالانکہ مجھے ٹرین میں سوار ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مجھے لگ رہا تھا جیسے 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں. اچانک نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں اور وہ دنیا میں صرف ہم دو ہی رہ گئے ہوں. میں کسی اسٹیشن پر اترنا چاہتا تھا، دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ٹرین بھاگی جا رہی تھی. سنسان اور دھیرے دھیرے اندھیروں کی طرف بڑھتے راستوں پر کسی زہریلی ناگن کی طرح بل کھاتی ہچکولے لیتی، اپنی مخصوص آواز کے زیر و بم پر لہراتی چلی جا رہی تھی. میں اپنے اندر بلا کی گھٹن محسوس کر رہا تھا. وہ لڑکی اب تک کافی کا مگ دونوں ہتیلیوں میں تھامے کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہی تھی. تیز ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑ رہے تھے. میں بے حس و حرکت بیٹھا تھا. پھر شاید تھکن سے مجھ پر گنودگی طاری ہونے لگی. میں نے سر جھٹک کر اس کیفیت سے نکلنا چاہا تو سر یوں بھاری ہو گیا جیسے اس پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو. میری گردن چٹکنے لگی. پپوٹے بھاری ہو کر میرے ناچ چاہتے ہوئے بھی بند ہو گئے. جب تھک گئے ہوں پھر اندھیرا میری آنکھوں میں لہرانے لگا. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا ذہن چوکنا ہو گیا تھا. میں ہر آہٹ ہر آواز کو بڑے واضح طور پر سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اور نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اندھیری سرنگ میں گھٹنوں کے بل چل رہا ہوں. یوں جیسے وہ سرنگ چھوٹی ہو، پتلی، جہاں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بس گھنٹوں کے گھٹنوں کے بل رینگ سکتا ہوں. میرے گھٹنے چھل رہے تھے، سر جھکا ہوا تھا، گردن کے پیچھے مہروں کی ہڈیاں کڑکڑا رہی تھی. پتہ نہیں میں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا. رفتہ رفتہ ٹرین کی مخصوص آواز دھیمی ہوتی چلی گئی. اس کی جگہ تیز جھ چھکڑ چلنے کی آواز نے مجھے احساس دلایا جیسے میں بغولوں کی زد میں ہوں. ٹھنڈی اور یخ ہو ہوا نے تھپیڑے میرے چہرے اور بدن سے ٹکرانے لگے. مجھے آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی. میں جیسے جیسے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا ویسے ویسے ہوا میرے راستے کی دیوار بنتی جا رہی تھی. بالکل اچانک مجھے لگا جیسے سرنگ ایک دم ختم ہو گئی ہے, میں کہیں نیچے گرنے والا ہوں. ایک زبردست جھٹکا لگا. میں نے پوری قوت سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اچانک کوئی بھاری پتھر سا مجھ پر آ گرا. میرے حلق سے چیخ نکل گئی. میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا. میں اپنی سیٹ پر ہی تھا. میری ٹانگوں پر میرا اٹیچی کیس گرا ہوا تھا. میں یقیناً سو گیا تھا. کھڑکی کا شیشہ کھلا ہوا تھا جس میں سے سرد ہوا کے جھونکے اندر داخل ہو رہے تھے. میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ عورت نہیں ہے. وہ واقعی کہیں نہیں تھی. نہ اس کا اٹیچی کیس تھا نہ وہ فلاسک جس میں اس نے مجھے کافی دی تھی. کب تھے گویا وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو. میں بڑے دیر تک اپنی کیفیت اور گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا. میں کسی بھی حال میں اس تمام واقعے کو خواب ماننے کو نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار ہوں. وہ آئی تھی, مجھے اس نے کافی دی تھی, مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تھی. وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا جو میں نے محسوس کیا تھا. مگر وہ سب کیا تھا؟ کیا میری غنودگی کے دوران میں ٹرین کہیں رکی تھی؟ کیا وہ عورت کہیں اتر گئی تھی؟ وہ کون تھی؟ اس کا البتہ واضح جواب میرے پاس موجود تھا. یہ کہ وہ وہی تھی جسے میں نے بچپن کے خواب میں تابوت کے اندر لیٹا دیکھا تھا. اس کا مجھے 100% یقین تھا اور ہے. میں سوائے سوچنے تاولے گھرنے اندازے لگانے کے کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ ٹرین ایسی بھی نہ تھی کہ اس میں زیادہ رش ہوتا. کوئی اگر میری بوگی میں ہوتا تو میں اس سے اس واقعے کی تصدیق کروا سکتا تھا. مگر میں جس بوگی میں تھا وہ بالکل خالی تھی. پتہ نہیں یہ بھی اتفاق تھا یا کسی پر اصرارت کا حصہ. میں تھک گیا, بہت تھک گیا. میری گردن میں پشت کی طرف درد تھا. دونوں کندھوں کے بیچوں بیچ درد کی تیسیں اٹھ رہی تھی. میں سیٹ پر بالکل سیدھا لیٹ گیا. اٹیچی کیس میں نے اٹھا کر واپس اوپر رکھ دیا تھا جو غالباً ٹرین کے جھٹکے سے میری ٹانگوں پر گرا تھا. میں نے سونے کی کوشش کی. گھڑی میں وقت دیکھا. ابھی میرٹھ پہنچنے میں بہت دیر تھی. ٹرین کی رفتار وہ نہیں تھی جو میں نے اب سے پہلے محسوس کی تھی. وہ رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں نے کھڑکی کا شیشہ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا. صبح کا سرمئی پن دور تک پھیلا ہوا تھا. آسمانوں کے کنارے شفق رنگ ہو چکے تھے. پرندے رزق کی تلاش میں محو سفر تھے. دور کھیتوں میں کسان ہل چلا رہے تھے. کہیں کہیں کچی پکی پگ ڈنڈی پر کبھی کوئی بیل گاڑی کبھی سائیکل اور کبھی گھوڑا گاڑی نظر آ جاتی تھی. کہیں سڑک کو کراس کرتی ٹرین کے دونوں جانب ایک آدھ گاڑی سائیکل سوار یا ٹانگا ٹرین کے گزرنے کے انتظار میں کھڑے لمحہ بھر کو نظر آتے اور تیزی سے گزرتے ہوئے سین میں غائب ہو جاتے. ہوا میں خنکی اب بھی تھی. میں نے شیشہ بند کر کے اس کا شٹر بھی گرا دیا اور سر پر جلنے والا بلب بچھایا اور سیٹ پر دوبارہ لیٹ گیا۔ ٹرین کے ہچکولے مجھے دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں لے گئے۔ پھر میری آنکھ بہت سی آوازوں سے کھلی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ڈبے میں کچھ لوگ چڑھے ہیں۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے پھر کھڑکی کھولی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کا اگلا اسٹیشن میرٹھ کا تھا۔ اس دوران میں بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ آتے ہی ان لوگوں نے سیٹیں سنبھال لی۔ شور سا مچ گیا۔ مجھے زندگی محسوس ہوئی۔ میں اس شور اور ہڑبونگ سے ذرا بھی نہ الجھا۔ بڑے سناٹے میں گزرا وقت بوجھل لمحوں کی طرح مجھے ڈپریس کر گیا تھا۔ شاید اس لیے میں خود کو خوش محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر نیچے اپنی سیٹ کے پاس رکھ لیا۔ جو فیملی میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر قبضہ جما رہی تھی، ان کے ساتھ دو بچے تھے۔ بچے سیدھے کھڑکی کی طرف آئے تھے اور اب دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ دونوں کو کھڑکی سے لگ کر بیٹھنا تھا۔ لمحوں ہی میں ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اے حرام زادو منحوسو، تم دونوں کو یہاں بھی چین نہیں آتا؟ ایک بوڑھی خاتون نے دونوں ہی کو رپٹ کے رکھ دیا۔ وہ دونوں شاید پہلے ہی اس سے اس رد عمل کے عادی تھے۔ ایک دم منہ پھاڑ کر رونے لگے۔ وہ اب بھی ایک دوسرے کو کھسوٹ رہے تھے۔ اب ان کے ساتھ آنے والا مرد ان دونوں کی طرف مڑا، انہیں گھورا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بھی ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا دونوں بچوں کے رنگ سفید ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ وہ کسی عقاب کی طرح چھپتا اور دونوں کو گریبانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ دوسری طرف پٹک کر اس نے کھڑکی کے قریب کی جگہ خود سنبھال لی۔ اب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ بڑے بھونڈے انداز میں مسکرایا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ابا ابا، دونوں بچوں نے سہمے ہوئے انداز میں اس آدمی کو پکارا۔ ارے چپ ہو جاؤ، تمہاری ہڈیوں میں دکھن نہیں ہوئی؟ سارے راستے پیٹے ہو باپ اور دادی سے۔ اب برکے میں لپٹی عورت نے ان دونوں کو کھسوٹا۔ اس نے اپنا نقاب پلٹ دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بجلی سی کون گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں غصے کے ساتھ کر بھی بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو مرغی کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اپنی آنکھوں کے نم کونوں کو برکے سے صاف کیا اور شاکی نگاہوں سے کھڑکی کے قریب بیٹھے آدمی اور اس بوڑھی عورت کو دیکھنے لگا۔ مجھے اماں یاد آ گئیں۔ وہ راتیں یاد آ گئیں جب وہ ابا کے گھر میں گھستے ہی بوکھلا جاتی تھی، بار بار ہمیں چپ کراتی تھی، ذرا سی آہٹ پر بھی شش پکار اٹھتی تھی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں خوف ہوا کرتا تھا، مگر جب رات کے کسی پہر وہ ابا کے کمرے سے باہر آتی تھی اور میں چپکے سے بھیچی بھیچی آنکھوں سے انہیں غور سے دیکھتا تھا، تب ان کی آنکھوں کے کونوں میں بھی پانی بھرا ہوتا تھا۔ غصہ اور کرب دونوں ہی مل کر عجیب سی کیفیت بنا دیتے ہیں، اور وہ جانے کیوں بے اختیار مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی تھی۔ وہ پورا خاندان ایک دوسرے سے بیزار لگ رہا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے گھر کے افراد یاد آئے۔ یہ احساس بھی ہوا کہ ہم سب بھی ایک دوسرے سے اتنے ہی بیزار ہیں۔ الگ تھلگ کوئی کسی کے لیے نافکر مند ہے، نہ پریشان، ہر احوال تک پوچھنے سے مستثنی سمجھنے لگے ہیں خود کو۔ رضا بھائی، سجا بھائی، طیب، زین اور زینت اور میں، خود میں بھی گھر سے باہر کتنا اہم اور گھر کے اندر کس قدر غیر اہم بن کر رہ گیا تھا۔ وہ رفاقتیں، وہ محبتیں، وہ میل ملاپ، وہ چہل پہل، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم سب یوں ایک گھر میں رہ رہے تھے جیسے کسی سرائے میں رہ رہے ہوں، اور صرف وہی لوگ جن کے پاس رات کو سونے کا ٹھکانا نہ تھا، شاید ہم میں سے کسی کے پاس ٹھکانا ہوتا تو ہم بھی وہ چوکھٹ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہوتے۔ حالانکہ ابا کی موت سے پہلے کسی کا گھر سے الگ ہونا یا کسی فرد سے کسی دوسرے فرد کا بے رخی برتنا ممکن ہی نہ تھا۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش تھی، محبت تھی، وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچتے سوچتے سر سیٹ کی پشت سے ٹیک دیا۔ جو ہی میرا سر لکڑی کے اس پتے پر لگا، میں چند لمحے ساکت رہ گیا، پھر اچھل پڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس لڑکی میں سے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ پھر آواز واضح ہو گئی تھی، ضیا ضیا ضیا، کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ وہی مخصوص آواز تھی، وہی خواب والی، قبرستان والی۔ میرے اچھل جانے سے میرا سر لکڑی کے اس پتے پر سے دور ہو گیا اور آواز ختم ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اس لکڑی کو دیکھا جس پر سر ٹیکا تھا، پھر میں نے اس سے کان لگا دیا مگر اب کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے سیدھا ہو کر سر چکا دیا مگر آواز اب بھی نہ آئی۔ میں نے پھر اس لکڑی کو ٹٹولا، لیٹا تو جھنپ گیا۔ وہ پوری فیملی میری حرکتوں کو حیرت سے منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا، میں واقعی پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ آواز میرے اعصاب پر طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میلٹ ہی میں کسی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر سے ملوں گا۔ اب میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بچے بھی ماں کی بغل سے مجھے جھانک رہے تھے، ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں حیرت تھی۔ این اسی وقت میرٹھ کا اسٹیشن آ گیا۔ میں نے تیزی سے کھڑے ہو کر اپنا اٹیچی کیس اٹھایا اور دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو اپنی کھڑکی کی طرف لپکتے دیکھ لیا تھا۔ اسٹیشن پر رش تھا، ٹانگے والے میرے پیچھے لپکے۔ میں نے ایک ٹانگے والے سے بات کی اور ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ سفر اتنا نہیں تھا جتنی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم 20 منٹ بعد ہی بی جان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، شام کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے حساب سے تو ٹرین سے اتنی دیر کا سفر نہیں تھا، مگر شاید یہ ٹرین زیادہ ہی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ حالانکہ ایسا کہیں محسوس نہیں ہوا سوائے ایک مرتبہ کے۔ بہرحال مجھے یہاں پہنچنے کی ایسی کوئی جلدی بھی نہیں تھی، لیکن میں اتنا ضرور چاہتا تھا کہ شیوا جی سے میری ملاقات آج ہی ہو جائے، بلکہ ہو سکے تو میں شالی بابا اور شیوا جی دونوں ہی سے آج ہی مل لوں، تاکہ کم از کم دادا کو کل ہی تفصیل لکھ دوں۔ مجھے لگ رہا تھا جسے دادا کو بہت جلدی ہے، انہوں نے تاکید کی تھی کہ فوراً پہلی فرصت میں انہیں ضرور لکھ دو کہ ملاقات ہوئی یا نہیں، اگر ہوئی تو کیا ہوا۔ ہاں بابو صاحب، کیا ہم غلط جگہ آ گئے ہیں؟ ٹانگے والے نے مجھے چونکا دیا۔ او نہیں، ہم ٹھیک جگہ آئے ہیں، میں نے بیجان کے مکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اتنے برسوں میں ذرا بھی نہ بدلا تھا۔ باہر سے ویسا ہی کنڈا لٹک رہا تھا جسے اب سے برسوں پہلے لگا کرتا تھا۔ میں نے ٹانگے والے کو کرایہ دیا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب مجھے اچانک یہاں پا کر اس قدر ہولناک ہو جائیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے کنڈا بجایا، جواباً کچھ دیر تک اندر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے پھر کنڈا بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ سامنے فرحت کھڑی بھونچکی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے ڈھلکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سیاہ چمکدار بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ ملکجے سے کپڑے ہاتھ آٹے میں سنے ہوئے، تم تماتا ہوا چہرہ، میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ او ہو، آپ! شاید اسے یقین نہیں آیا تھا، شاید وہ اسے خواب سمجھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، میں پھر بھی غائب نہیں ہوا تو وہ چونک پر پلٹی۔ بی بی جان، بی جان! پھر وہ میری طرف پلٹی۔ آئیے نا، اور کون آیا ہے؟ خالہ جان، عصمت آپا! کوئی نہیں آیا، میں اکیلا کافی ہوں، میں نے شرارت سے کہا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ پلٹ کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، دوپٹے پر آٹا لگ گیا، وہ بوکھلا گئی۔ میں اس بوکھلاہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا، مجھے ایسے آنا بہت اچھا لگا۔ پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ آدمی بکھرا بکھرا بے ترتیب بھی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ کیا ہوا فری؟ کون ہے بیٹا؟ بی جان کی آواز آئی، ساتھ ہی ان کے چپلوں کو گھسیٹنے کی آواز اور مخصوص انداز میں چلنے کی آواز آئی۔ وہ سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر لمحہ بھر کو تو وہ بھی حیران ہو گئی۔ میں نے پل بھر کو تو ان کی آنکھوں میں اچانک کروٹ لے کر جاگ اٹھنے والے خوف کو محسوس کر لیا۔ السلام علیکم بی جان، میں ان کی طرف بڑھا۔ میں نے خاص طور پر مسکرا کر کہا، شاید ان کی آنکھوں میں جاگ اٹھنے والے خوف کی وجہ سے۔ خیریت ہے بیٹا؟ ان کی آواز میں انجانے خوف کی لرزش تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی بی جان، الحمدللہ بہت خیریت ہے، بس میں نے سوچا آج آپ کی شکایت دور کر دوں۔ آپ ہی کہتی تھی نا کہ میں آتا نہیں، میں نے اپنا بازو ان کے کندھوں پر رکھ کر کہا۔ ان کے بدن میں ہلکا سا لرزہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا، اور جب انہوں نے ملتجی انداز سے مجھے یوں دیکھا جسے کہنا چاہتی ہوں جو بھی ہے بتا دو، بی جان سب نے آپ کو سلام کہا ہے، اماں اور عصمت آپا بھی آنے کو کہہ رہی تھی، مگر دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دادی میں اتنا دم نہیں کہ اکیلی ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ آپ کو تو پتا ہے رضا بھائی اور شجا بھائی تو اپنے میں مگن ہیں۔ چچی صاحب آ تو گئی ہیں، مگر میں نے جلدی جلدی سب کے بارے میں بات کر لی۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا۔ ہم بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں کاکا جان نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے بی جان کو مسیری پر بٹھا دیا۔ اب ان کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا۔ اللہ سب پر کرم کرے، میں تو یوں تجھے دیکھ کر ہولا ہی گئی تھی۔ کیوں بھلا، میں ہولا دینے والی شکل رکھتا ہوں کیا؟ میں نے پلٹ کر فرحت کو دیکھنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ ارے میرے لال، اتنی پیاری شکل ہے تیری، پتہ ہے تیرے ددیال میں اتنا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اترا کر بولی، دادا تو کہتے ہیں میں ابا کی شکل کا ہوں، اور ابا تو میرے ددیال کے ہی ہوئے نا۔ میں نے مسکرا کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ارے ہاں بڑے آئے، کہاں سے ابا کی شکل کا ہے، بنا بنایا نانا ہے تو۔ تو نے دیکھا نہیں کیا نانا کو؟ دیکھا تو تھا پر یاد نہیں۔ میں نے نانا کی صورت یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ابھی تصویر دکھاؤں گی تجھے فرحت۔ او فری، بی جان نے آواز دی اور فرحت اندر آئی۔ اب وہ سمری ہوئی لگ رہی تھی، غالباً آٹا گون چکی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے بکھرے ہوئے بالوں کو بھی سمیٹ لیا تھا، دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوشگوار حیرت سے دو چار ہے۔ اس میں تحسین خالہ کی شباہت بڑی واضح تھی، ویسا ہی نرم نرم سا شفیق چہرہ، وہی دھیمی سی مسکراہٹ۔ فری بٹوا، ضیا کے لیے نہانے کو پانی گرم کر دو، اور ہاں جلدی سے کھانا بھی نکال لو، بھوکا آیا ہوگا۔ آخری جملہ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ کچھ کھایا تو نہیں ہے بی جان؟ حالانکہ اماں نے ٹیفن میں کھانا دیا تھا، مگر اور اسی وقت مجھے یاد آیا کہ ٹیفن تو میں ٹرین ہی میں بھول آیا، بلکہ وہ تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ بی جان نے مجھے اچانک چپ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بی جان، ٹیفن میں ٹرین میں بھول آیا۔ ارے تو کیا ہوا؟ جا فری بٹوا، تم کھانے کا انتظام کرو، اور چندا تم جا کر نہا لو۔ انہوں نے آخری جملہ مجھ سے کہا تھا۔ اسی وقت کاکا جان نے سلام پھیرا، پھر لپک کر مجھے سینے سے لگا لیا، سب کی خیریت پوچھی۔ بی جان نے ٹوک دیا، ضیا نہا کر آ جائے پھر پوچھتے رہنا۔ میں نہانے چلا گیا۔ میں نے فرحت کو گرم پانی کرنے کو منع کر دیا تھا، میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر نکلا تو فرحت کھانا لگا رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں بی جان زیادہ تر گھر والوں کے بارے میں باتیں کرتی رہی، زورا آپا کی خیریت، چچی صاحب کے حالات، رضا بھائی کی شادی کے معاملات، شجا بھائی کی واپسی کا پروگرام، یا عصمت آپا کی شادی کا قصہ۔ یوں تو میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، یا فرحت کے چہرے پر پھیلی دھنک کے معنی تلاش کر رہا تھا، مگر میرے دماغ میں کہیں سرگوشیاں سی ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد شادی بابا کے متعلق اور شیوا جی کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ یوں بھی شام گہری ہوتی جا رہی تھی، میں رات سے پہلے ہی شالی بابا سے مل لینا چاہتا تھا۔ اسی طویل گفتگو کے دوران کھانا ختم ہو گیا۔ کاکا جان اور بی جان مغرب کی نماز کے لیے اٹھی تو میں بھی قریبی مسجد میں چلا گیا۔ میرا ارادہ اپنی حویلی جانے کا بھی تھا، میں اپنے محلے والوں سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ گھر کو ایک نگاہ دیکھنے کی خواہش نے میرٹ پہنچتے ہی جنم لیا تھا۔ یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 19 میں سماعت فرمائیں۔